بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الرؤوف الرحيم، أما بعد. انسان جب کسی چیز کی محنت کرتا ہے تو اگر اس نے صحیح محنت کی ہے تو اس کا جب نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑا تحفہ نہیں ہوتا کوئی. مثلا کسی نے کسی ڈگری میں داخلہ لے لیا، کوئی کالج میں داخلہ لے لیا، تو اب جب اگر اس نے صحیح استعمال کیا اس وقت کو تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ سب سے خوشی کا دن اس کا وہ ہوتا ہے گریجویشن، جب اس کو ڈگری ملتی ہے. اسی طرح جو ہے جو بندہ کاروبار کرتا ہے تو پہلے تو محنت، اگر اس نے صحیح ایمانداری کے ساتھ محنت کی، طریقے کے ساتھ محنت کی، تو جب اس کو اس کا نفع سال بعد اس کا نتیجہ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے. اسی طرح جو بھی بندہ محنت کر رہا ہے تو سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑا مرحلہ مرکزی انسان کی زندگی میں یہی پوری زندگی ہے، یہ والی زندگی. تو جس نے اس زندگی کو صحیح گزارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے، کہ مومن ایمان والا، اعمال صالحہ والا، نیکی والا، اس نے اب ساری زندگی اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھا، مشکلات برداشت کی، اپنی خواہشوں کو بار بار ذبح کیا، نیند کو قربان کیا، پیسے کو قربان کیا، اور عیش و عشرت سے بچا رہا، محنت کرتا رہا. جس طرح ایک طالب علم محنت کرتا ہے اس طرح وہ بھی کرتا رہا. تو اب طالب علم کے لیے تو ڈگری ہی تحفہ ہے، کاروباری کے لیے وہ جو منافع ہوگا آخر میں وہی تحفہ ہے. اس لیے جو یہ کماتا رہا ساری زندگی تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے. الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا اما عائشہ سے کہ عائشہ کہ جو بندہ موت کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور جو موت کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو طبعاً یعنی جسمانی طور پر تو موت کو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت آ جائے، ہماری موت آ جائے، تو ہم تو اس سے کراہت کرتے ہیں. موت جو ہے بھئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، جسم جو ہے وہ اس کا رک جاتا ہے. تو ہم تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ مطلب نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کو موت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی ملاقات کو پسند، اللہ بھی اسے ملاقات پسند نہیں کرتا، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے. تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول، ہم تو موت کو نہیں پسند کرتے، موت تو ہمیں بری چیز لگتی ہے، ہمیں تو لگتا ہے بھئی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، بندہ مر جاتا ہے اور جو ہے وہ یعنی اس میں جدائی ہو جاتی ہے، تو اس میں طبی طور پر تو نیچرلی تو ہم اس کو ایک اچھی چیز ہی سمجھتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کا یہ مطلب نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی. اس لیے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدیث سمجھنا یہ ہر ایرو غیر نتھو خیر کا کام نہیں کہ آپ اٹھ کے تو کتاب پڑھ کے سمجھ اپنا بھی ہاں میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، میں نے فلاں حدیث میں پڑھا ہے. ہم آپ کس باغ کی کھیت یعنی مولی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جو بات کی ہے اس کا یہ مفہوم نہیں جو آپ سمجھیں. تو آج کا بندہ کس طرح اردو ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے تو وہ عالم اور وہ محدث اور مجتہد اور مفتی بنا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو علماء اہل اللہ جو حدیث کے شارح ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اولیاء عارفین عارفین ہوتے ہیں ان کو اصل مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ بھی یہ مطلب ہے آپ علیہ السلام کا. دوسرے پڑھیں گے وہ کچھ کا کچھ ان کے ذہن میں آئے گا. یہ کیونکہ براہ راست آپ علیہ السلام سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے تو اپنی مطلب اپنا سمجھ پہ چلیں گے, اور یہ کبھی نبی علیہ السلام سے براہ راست فیض سے, کبھی جو ہے آپ علیہ السلام سے پوچھ کر روحانی طور پر, کبھی آپ علیہ السلام کے سمجھانے سے ان کو مطلب سمجھایا ہوا ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کی بات کو یہ سمجھتے ہیں. یہ عارف کہتے ہیں عارف باللہ ایک ہے, یعنی عالم ہونا, عالم کتابوں کا ہونا ایک ہے, عالم بالحدیث ایک ہے, عالم بالرسول کے رسول کی ذات کی معرفت, ان کی صفات کی حضور علیہ السلام کی معرفت رکھنا. تو وہ بندہ ان کی بات کو اصل وہی سمجھتا ہے جو ان کی ذات کی بات اور ان کی معرفت رکھتا ہے. تو اس حدیث سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر حدیث پڑھ کے مت سمجھو فتویٰ اور مسئلے نکالنا مت شروع کرو, یہ دیکھو کہ 1400 سال کے بڑے اولیاء اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مشائخ کے پیچھے چلتے ہیں, ہم ان کی مفہوم جو انہوں نے سمجھا اس کے پیچھے کیوں, اس لیے کہ بھئی انہوں نے صحیح سمجھا ہوا ہے, اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ وہی ہوئے ہیں جو اپنی مرضی پہ چلے ہیں. یہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا میرا یہ خیال ہے, میں نے فلاں کتاب میں پڑھا میرا اب یہ خیال ہے, بس وہی گمراہ ہوئے. اور جو پچھلے 1400 سال سے اولیاء اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کے چلتے ہیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے, کیونکہ وہ تو ان کی رسی بڑی مضبوط ہے. رسی جو ہے یہی رسی ہے, یعنی تو قرآن تو رسی ہے لیکن قرآن اصل رسی اہل اللہ ہے, جن کو پکڑ لو جن کا لنک چین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہے, وہ رسی ہوتی ہے جس میں وقفہ نہ ہو. یہ کیسی رسی ہے, ایک سرا پکڑا ہوا ہے ادھر رسی کوئی نہیں, رسی بے شک وہ جہنم کے کنویں میں لٹک رہی ہے اور یہ اسی رسے پہ خوش ہے, ہمارے یہاں رسہ بڑا اچھا ہے, ہمارا رسی بڑی اچھی ہے, اور یہ ہماری رسی بڑی مضبوط ہے. وہ جو آپ کے ہاتھ میں مضبوط تو ہے لیکن دوسرا سرا کے بعد شیطان کے ہاتھ میں ہو, وہ دیکھو تو صحیح رسی, یعنی یہاں اپنی سمجھ اور حدیث کو سمجھنا شروع کر دیا. اولیاء اللہ کو جو ماننے والے علماء باعمل کو ائمہ مجتہدین کو ان کا یہ ہوتا ہے وہ رسی مضبوط ہوتی ہے, ان سے ان کے شیخ, ان سے ان کے شیخ, ان سے ان کے شیخ, ان کے شیخ, آگے آگے چلتے چلتے تابعین, تبع تابعین سے تابعین, صحابہ, اور یہ ہے رسی. وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ کئی لوگ یہ بھی مطلب ہے ابھی قرآن اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے, لیکن قرآن کو پکڑے کا مطلب ہے کہ رجال الکتاب جو ہیں رجال اللہ ان کو پکڑو جو کتاب سمجھتے ہیں, جن کا ایک چین ہے رسی ملی ہوئی ہے کہ اس کا دوسرا سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہو اور درمیان میں صحابہ اور مشائخ میں پکڑا ہوا ہو, وہ ہے رسی کو پکڑنا. یہ جو ہم نے سمجھا وہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو پکڑو. اللہ کی رسی کو آپ براہ راست کیسے پکڑ سکتے ہیں, وہ تو حضور علیہ السلام سے ہوتے ہوئے صحابہ سے ہوتے ہوئے وہ آئے گی, وہ اصل رسی ہے, ورنہ کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے دجال ہے اس کے پیچھے شیطان ہے. ظاہری طور پر تو وہ اچھی لگیں گی ساری آپ کو. تو ہم عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں جو میں نے بیان کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اللہ پاک جنت اس کو دکھاتا ہے, فرشتے اس کے ساتھ آتے ہیں, فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں, اس کو جنت کے کفن لے کے آتے ہیں جنت کی خوشبوئیں, تو اس وقت مومن کی روح اندر جو ہے تڑپتی ہے اللہ کو ملنے کے لیے. تو یہ مطلب ہے جو اللہ کو ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ جب منظر کھل جاتے ہیں اور اس کی روح کہتی ہے میں اپنے مالک کو مولا تک جاؤں, اب وہ پرندے کی طرح تڑپتی ہے, اب وہ پسند کر اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جو میں نے کہا اللہ جس جو اللہ کو ملنا موت کو پسند نہیں, اللہ بھی اس کو ملنا نہیں پسند کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر یا فاسق یا ظالم جس کی بخشش نہیں ہوئی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں, اسرائیل عذاب کی شکل میں آتے ہیں, فرشتے جہنم کے عذاب لے کے آتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بری خبریں لے کے آتے ہیں اور اس کو عذاب, اور اس وقت وہ نی روح نکلنا چاہتی ہے اللہ سے ملنا کیونکہ ان کو پتا ہے مجھے بڑی سخت سزا ملنی ہے. تو فرمایا اللہ بھی اس کو ملنا ناپسند کرتا ہے, یہ مطلب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے یعنی حدیث جو ہے وہ یعنی آپ علیہ السلام جو الفاظ بیان کیے. اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ، جیسے خاص انبیاء اور بڑے جو برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ قبر میں خاص معاملہ بھی ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں، حضرت ثابت البنانی نے یہ دعا کی، اے اللہ آپ نے اگر کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دی تو مجھے بھی اپنی قبر میں نماز کی توفیق دیجیے. یعنی ان کو نماز کے ساتھ دنیا میں اتنی محبت. کہتے تھے کہ بھائی اللہ ہم تو کہیں ہمیں کھانے کے لیے دینا، بستر اچھا دینا تاکہ سوئے. وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ، یہ اللہ کے بندے، اللہ کے دو لگائی ہوئے جنہوں نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ پاک نماز کی توفیق قبر میں ملتی ہے تو مجھے بھی دینا. یہ اب وہی کہے گا جس کو نماز سے جس نے محبت پیدا کی ہے، اور جو خوش ہے بھائی اچھا جان چھوٹی ہے، آپ عبادت نہیں کرنی پڑے گی، وہ کیسے کہے گا. تو عطیہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ثابت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایک صحابی سے کہہ رہے تھے کہ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے کہ قبر میں حضرات انبیاء کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پر یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں علیہ السلام. انہوں نے صحابی سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضرت ثابت نے کہا اے اللہ آپ نے اگر کسی کو بھی قبر میں نماز کی اجازت دی انبیاء کے علاوہ تو مجھے بھی اپنی قبر میں نماز کی اجازت دیجئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو جبیر سے نقل کیا کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ حضرت حمید طویل بھی تھے وہاں، اور میں ان کے ساتھ حضرت ثابت البنانی کو قبر میں داخل کیا. یعنی اسی بزرگ کو جب دفن کیا گیا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں دفن کیا گیا، میں نے ان پر کچی اینٹیں لگائیں. جب کچی اینٹیں لگائیں اچانک ایک اینٹ کھل گئی تو کیا دیکھا، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دی تو مجھے بھی نماز کی اجازت دے. چنانچہ میں نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. یعنی اللہ کے ولی جو ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ تابعی بزرگ ہے، یعنی ان کو انہوں نے یہ دعا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں نیک بندوں کے ساتھ بڑے خاص خاص معاملات بھی ہوتے ہیں، اور یہ یعنی معاملات چلتے ہیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے. یعنی دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. اب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے پانی سے، ماحول سے لگتا ہے نا، بھائی ارد گرد کیا ہو رہا ہے، انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، مطلب ایئر ٹھیک نہیں ہے، پانی لگ رہا پڑ رہا ہے، حفاظت نہیں ہے. لوہے پر زنگ تو دل پر بھی دنیاوی ماحول سے، کام کاج کرنے سے، بعض دفعہ دنیاوی مشاغل سے ایک زنگ سا لگ جاتا ہے، تو صاف کرتے رہنا چاہیے. تو پوچھا پھر صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے یہ تو فرمایا دڑا لگ جاتا ہے، وہ دور کیسے ہوگا؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے، کثرت کے ساتھ موت یاد کرنے کے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے. بھئی یہ چیزیں طلب پیدا کرتی ہے، زنگ دور کرتی ہے، بندے کو شوق پیدا کرتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ موت کے متعلق کہ جڑے عمر دراز لوگ، یعنی جن کی بڑی عمر ہو گئی، جو بوڑھے ہو گئے اسلام کی حالت میں، بال سفید ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے عمر، تو ان کے لیے بڑی فضیلت ہے. اس لیے بندے کو موت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ مانگے کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، جب میرے لیے مرنا بہتر ہے اس وقت مجھے موت عطا. پر موت نہ مانگے، موت تو کسی وقت بھی وہ یعنی مانگنی نہیں چاہیے. حضرت بن مرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہونے کی حالت میں اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا، ایک خاص نور ہوگا جو دوسروں کو نہیں ملے گا، یہ دوسروں کو نہیں. تو اسلام میں بڑی عمر پانا، طویل عمر پانا، جیسے بزرگ لوگ ہو جاتے بڑی عمر کے، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے. وہ قیامت کے دن ایک نور ان کو ملے گا خاص طور پر. اچھا، اب تدفین کے متعلق، دفن کے متعلق بھی سن لیں. نبی علیہ السلام کی کوئی تعلیمات. حضرت طلحہ بن براء کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جلدی کرنا کسی مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گھر والوں کے درمیان دیر تک رہے. حضرت عروہ حضرت ابن زبیر کے رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کیا، جب ان کے اہل خاندان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو کہتے جلدی کرو، جلدی نکالو، جلدی نکالو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کی وفات یعنی پیر والے دن رات کے قریب ہوئی اور منگل کی رات ہی میں دفن کر دیے گئے، یعنی اسی رات پھر جو ہے دفن کر دیے گئے. دن کو آپ بیمار تھے، پیر والے دن اسی رات دفن کر دیے گئے. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اسے روک کر مت رکھو، اسے جلدی دفن کرو. مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ علیہ السلام جو اشارہ فرما رہے ہیں جس طرح کہ بھئی غیر ضروری کسی میت کو رکھنا جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. اب کاغذی کاروائی، قانونی کاروائی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اب ہم ایک دن رکھیں گے، دو دن رکھیں گے، پڑھائی کریں گے. نہیں، وہ پڑھائی ادھر بھی ہو سکتی ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مومن کے لیے یہی سب سے پسندیدہ چیز ہے کہ وہ اس چاہتا ہے کہ میں اب دنیا اس جہاں میں جو ہے وہ چلا جاؤں جب وہ واقعتاً اس کی روح چلی گئی. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد کرنے کی اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، سورۃ الفاتحہ یا کل شریف اور ساتھ کچھ اور سورت آتی ہے پڑھ لیں، پھر یہ سال ثواب کر دیتے ہیں جو آپ لائن کے لیے بھی، اسلام اردو کے لیے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رحم الراحمين ہم سب گناہگاروں کو یا رب العالمین موت کی تیاری اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر پیدا ہمارے دلوں میں فرما اور جو ساتھیوں نے سورۃ الفاتحہ کل شریف جو بھی پڑھا ہے سورۃ ملک یا رب العالمین بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش فرما کے اتفاق تمام انبیاء اور رسل و صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات اولیاء صالحین اور اس کے بعد یا رب العالمین اس قبرستان میں جو اہل ایمان دفن ہے گناہگار دفن ہے سب کی روحوں کو پہنچا اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسلمان دفن ہے دریا میں ہے یا جلا دیا گیا ہے یا دریا میں ڈوب گیا ہے یا رب العالمین جہاں جہاں کوئی ہے اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما تمام جنات و انسان مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما جو زندہ ہے ان کو بھی خاص طور پر ہمارے خیش و قارب رشتہ دار والدین دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان اور ان کے آبا اجداد جتنے مسلمان گزرے سب کو یا رب العالمین اس کا ثواب عطا فرما موت کی تیاری اور فکر کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی یا رحم اور اپنی اطاعت کی زندگی کو اس طرح گزارنے کی جس طرح تجھے پسند ہے اور تجھے تو پسند ہے حضور علیہ السلام کی زندگی تو ہمیں وہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہی ہمیں مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما شیطان اور نفس اور دنیا کی محبت شر الناس شر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما آمین برحمتک اللہ
استغفر اللہ